نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 131، آیت نمبر 35 سے 52، سورة ابراہیم. لیسن نمبر 131، آیت نمبر 35-52. آج کے سبق کا مین تھیم ہے اولاد کے لیے دعائیں. سب سے زیادہ جس سبق میں دعائیں آتی ہیں وہ آج کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو نسلوں کو لگی. کیسے مانگی، پہلے کیا کیا، پھر دعا مانگی. میرا خیال ہے کہ اولاد والوں کے لیے آج کا سبق توکثیر ہے، اور جو محروم رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمی کو دور کرے. لیکن حقیقت ہے کہ انبیاء کرام ہم سب کے لیے روشنی کے مینارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں دین سکھایا، تعلق باللہ سکھایا، بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے سے دعا مانگنا بھی سکھایا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ابراہیم کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں جو پوائنٹ نوٹ کریں گے وہ ان کا ادب ہے، احترام، نعمت کی قدردانی، نعمت دینے والے کے ساتھ انسان کا رویہ. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں گے. اور آخر میں سبق میں پھر جہنم کے دل خراش قسم کے مناظر ہیں. اور آج کے سبق میں اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ قیامت کے دن جب زمین و آسمان کو چینج کیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے فہم میں برکت دے، ہمیں سمجھ دے، اور ہم ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے دور ہوتے ہوئے اس کو سن سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 35. آج کے سبق میں تقریباً ایک رکوع پورا دعاؤں پہ ہے، اور ابراہیم کے دعا مانگنے کو آپ نے اور میں نے اپنا دعا مانگنا سمجھنا، کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی کیا ہم بھی ان کے لیے مانگتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کوششوں کا رخ پھر کدھر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کب مانگی، کیا ہوا، آیت کو شروع کر کے تھوڑی سی اس کے پیچھے بات کریں گے ہم. آیت 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے. اور کیا کر، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، کہ ہم بتوں کو پوجنے لگ جائیں. یہاں سے آگے کچھ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا کہ جہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اولاد کے سامنے تو بہت مضبوط رہے، بی بی کے سوالوں کا جواب بھی بہت ہی زیادہ انا اور غیرت کے ساتھ دیا، لیکن جو ہی بیوی بچے کو چھوڑ کر پلٹے تو زبان پہ دعائیں تھیں. یہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کا تعلق. دین پر عمل کرنے میں جہاں بھی کوئی مشکل آئے تو گھر والوں کو جما کے رکھتے ہیں، گھر والوں کو بالکل اس پہ ترس نہیں دلاتے اپنے اوپر کہ تم بہت دکھی ہو، تم بہت پریشان ہو، لیکن ان کو تسلی دینے والے تنہائی میں پھر اللہ سے تسلیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دعائیں اس موقع کی ہیں. اور جب تک کسی دعا کا، کسی بات کا پس منظر نہ پتا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو، تب تک ہم اس کی شدت اور اس کی تاثیر کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. اگر آج کی دعاؤں کو آپ نے اپنے اوپر لینا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے خود سے پوچھئے کہ اپنی اولادوں کی دعائیں کرنے سے پہلے کیا ہم اللہ کے احکامات کو مان چکے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، عمل اچھا کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، دعا فوراً قبول ہوتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ نیک عمل کرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، قربانیاں دینا، ہجرتیں کرنا، یہ دعاؤں کے پر ہوتے ہیں. جب ہم یہ عمل کر کے پھر دعائیں مانگتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں ایک سبب کیا ہے، نیک کام کرو پھر اس کے فوراً بعد دعا کرو. اس پہ ذکر ہوا تھا سورۃ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم کے قصے میں کہ ہنالک دعا ربہ زکریہ کہ جہاں عبادت ہو رہی تھی بی بی کو عبادت کرتے دیکھا تو زکریہ علیہ السلام نے وہاں ہی اپنے رب کو پکارا. تو پہلا عمل تو ان باتوں پہ لکھ لیجئے کہ صرف دعائیں نہیں مانگنی, اس سے پہلے کوئی اچھا کام کرنا ہے. جتنا اچھا کام کریں گے, دعا کرنے کے لیے وقت کم بھی بچ گیا تو آپ انشاءاللہ اس کی تاثیر کو دیکھیں گے. پھر ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے کے انداز میں تھوڑا سا غور و فکر بھی فرمائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي, ہائی لائٹ کیجیے گا رب, ربی کو. او مائی لارڈ, او میرے رب. یہ کیوں نہیں کہا کہ رب موسیٰ, رب آدم, رب ابراہیم, رب نوح, سارے نبی موجود تھے اس سے پہلے, اور آج ہمارے کچھ بھائی بہنوں کے مطابق رب محمد کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست مانگا. ایک ایمان والے کی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے. بیچ میں واسطے اور وسیلے ڈال کر ہم اللہ سے اپنے تعلق کی کمزوری کا ثبوت دیتے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا تو اللہ سے تعلق اتنا مضبوط نہیں, اور نہ وہ ہجرتیں ہیں اور نہ قربانیاں ہیں جو ابراہیم کی زندگی میں تھیں, تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم دوسروں کی نیکیوں کو وسیلے بناتے ہیں. اگر مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھے. پہلے اپنے رب سے یہ سب کچھ پوچھا جو آپ نے کہا میں کر دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگتے ہیں. اگر آپ اس آیت کو پچھلے سبق کی آخری آیت سے بھی جوڑ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کا ہم سب کو احساس دلایا تھا کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اسی آیت میں کیا آیا تھا؟ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اس رب نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم سوال کرتے ہو. ان دونوں باتوں کو جمع کر کے دیکھ لیجئے تو ایک ایمان والا اللہ کی نعمتوں کے بوجھ میں دبا ہوتا ہے. اس کو اس دنیا میں اپنا جینا, اپنا حق نہیں دکھتا, مہلت دکھتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بہت نافرمانیاں کی ہیں, اس کے باوجود وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے. تو جب ایک انسان دعا مانگتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ الحمدللہ دعا کیسے ہو گئی, ہم نے تو اس میں کچھ مانگا ہی نہیں ہے. جب غور کیا تو پتہ چلا کہ دعا نہیں ہے, پچھلی ملی ہوئی نعمتوں کا شکر. پہلے پچھلا کھانا ہضم ہوگا تو آگے بھوک لگے گی نا. یعنی ایمان والا صرف لینے لینے کی نہیں دعائیں مانگتا, بلکہ جو ملا ہے اس پہ شکر بھی مانگتا ہے. تلق بن حبیب ہیں, فرماتے ہیں کہ خدا کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سکے. سچ ہے کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں. دیکھیے دنیا میں کسی سے کام کراتے ہیں نا, اس کو پے دے دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنا اس نے کام کیا ہم دیں گے, لیکن اللہ کی نعمتوں کا حق ہم دے ہی نہیں سکتے. پھر کہتے ہیں کہ اور اللہ کی نعمتیں اس سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گنتی کر سکے. گن سکتے ہیں؟ صبح سے اب تک لیے ہوئے سانسوں کو گن سکتے ہیں؟ گنتی ہے ہی نہیں, امپاسبل. تو لوگوں, صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہو. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, الہی تیرے ہی لیے سب حمد و ثنا سزاوار ہے, یعنی تجھے لائق ہے, اٹ سوٹس یو کہ ہم تیری تعریف کریں. ہماری ثنائیں ناکافی ہیں, پوری اور بے پرواہ کرنے والی نہیں, الہی تو معاف فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ کی نعمتوں کے جذبوں میں ڈوبا ہوا تھا. محبت بھرا دل, نعمتوں کے احساس سے چور دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں, پھر اس میں سب کے لاحقے نہ بھی ہوں, اس میں کوئی پوئٹری نہ بھی ہوں, اس میں کوئی کلابے نہ بھی ملائیں, اس میں گرونے رلانے کی باتیں نہ کی ہوں, وہ سیدھی اوپر جاتی ہیں. تو ہم سب پہلے تو اس دعاؤں کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی شکر گزاری ہے. ربی, کیا رب کو اپنا رب سمجھتی ہوں یا دوسروں کے بیچ میں لا لا کے سفارشیں کرا کے آگے جاتی ہوں؟ اپنا تعلق مضبوط کریں. آپ دیکھیں کہ جتنا ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس دل میں پیدا کریں گے نا, اتنا اللہ سے مانگنا آسان ہو جائے گا. مسند بزار کی ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن انسان کے تین دیوان نکلیں گے. دیوان سمجھتے ہیں جیسے تین کتابیں کہہ لیں، تین دفتر. ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، دوسرے میں گناہ لکھے ہوں گے. سوچیے ذرا، تین باکسز آپ کے سامنے کھلتے ہیں قیامت کے دن. ایک کھولا تو آپ کے آل گڈ ڈیڈس، دوسرا کھولا تو آل سنس، مسٹیکس، خطائیں، نافرمانیاں، اور تیسرے میں کیا ہوگا بھلا؟ اللہ کی نعمتیں. تیسرا ڈبا کھولیں گے نا تو نعمتوں کا باکس کھل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے. امیجن کرے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کہا جائے گا اٹھ اس سے اپنا لے لے. اور آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک نعمت اس بلیسنگ باکس یا باؤنٹیز باکس میں سے نکلے گی اور انسان کے سارے نیک عمل کھا جائے گی، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سب عمل ختم. پھر وہ یکسو ہو کر کہے گی، باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ نعمتوں کی قیمت ہی نہیں پوری ہو رہی، تو ذرا آپ سوچئے کہ ابھی تو گناہوں کا ڈبا پیچھے پڑا ہوا ہے، کیا بنے گا اس بندے کا؟ اب کیسے پھر اللہ تعالیٰ کرے گا؟ اس کے لیے پھر مختلف روایتیں ہیں جس کے اوپر ہم اس وقت بات نہیں کرتے. لیکن دعا نکلتی ہی شکر گزار دل سے. یہ جو ہم اکڑے پھرتے ہیں نا رونت بھرے، اور نماز کے وقت میں بھی اکڑے میں جھکتے ہی نہیں ہیں، اور روزے کا سن کے بھی دل میں خیال آتا ہے میں کیسے رکھ سکتی ہوں، یہ اصل میں نعمتوں کا احساس نہ ہونا ہے. اگر اللہ کا رحم ہوگا، اللہ نیکیوں کو بڑھا کے نعمتوں کو پورا کر دے گا. اللہ کا دل ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ اس کی مرضی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ شکر کرنا تو بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر آج آپ شکر گزار ہیں ماشاءاللہ، تو یہ اللہ کی نعمت آپ کو ملی. آپ نہ شکر بھی ہو سکتے تھے، جلے کٹے بھی رہتے ہر وقت، تو کہ یہ بھی تو ایک نعمت ہے. جواب ملا، داؤد اب تو شکر ادا کر چکا جبکہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے قاصر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہ تیرے دل میں ان جذبوں کا ابھرنا کہ میں تو شکر تیرا کر ہی نہیں سکتا اللہ، یہی شکر ہے. اور حقیقت چاہیے، کسی انسان کے ساتھ اپنے معاملے کو دیکھ لیں، ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں آپ کا تو میں حق دے ہی نہیں سکتی، آپ نے تو جو میرے لیے کیا وہ کوئی کر نہیں سکتا. تو جب ایسے جذبے دل میں آتے ہیں تو پھر انسان کو واقعی اللہ سے دعا مانگنی آ جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ہی کے لیے تو حمد ہے جس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی ایک نئی نعمت کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے. اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعمت ملی جس کا شکر ادا ہو. سمجھے؟ یعنی مثال ہے، لیٹ سی، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پانی کا گلاس بھیجا تو میں نے اس پانی کو پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، تو میں کہتی ہوں الحمدللہ. پانی پہلی نعمت تھی، میرا الحمدللہ کہنا دوسری نعمت ہے. ورنہ میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی یہ کیا گرم پانی مجھے دیا، یہ کیا مجھے ایسا پانی دے دیا، یہ کیسے گلاس میں مجھے دے دیا، نہ شکری تھی نا. تو مجھے اس سے زیادہ اللہ نے توفیق دی کہ میں کہتی نہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گلاس دیا. تو اب میں نے پہلا شکریہ کس لیے کیا؟ اس پانی کا. تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو میں نے کہا نا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی کا گلاس دیا، تو اس نعمت پہ پھر ایک دفعہ کو اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرا شکریہ ادا کیا. تو یہ ایک چین آف شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. جب دل میں اتنی محبت ہو اللہ سے تو پھر بات پتہ چلتی ہے. ایک کربی کا شعر ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ میرے تو رونگٹے رونگٹے پہ زبان لگی ہوئی ہے، یعنی میرے جسم کا ایک ایک رواں اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں کرتا. ہو سکتا کیونکہ وائن تو دو نعمت اللہ لا تحصوها. پھر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی تھی اس وقت؟ کوئی گاڑی، لینڈ کروزر، بی ایم ڈبلیو، کوئی گھر، کوئی بہت بڑا ویلا نہیں، بیوی بچے کو اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے چھوڑا ہے. یہ شکر تھا ابراہیم کا کہ اللہ تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے. دنیا میں اتنے لوگ ہو سکتے تھے جن کو تو یہ خدمت ان سے لیتا، کیا تو نے مجھے اس چیز کے لیے چنا کہ تیرا وہ گھر جو بیابان اور بنجر جگہ پہ ہے اس کو تو میرے بچے سے بات کرائے گا. رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اگر اب میں اپنے بچے کو ادھر چھوڑ آیا ہوں، میری بیوی ادھر ہے، تو اس شہر کو اب امن والا کرنا. یہ نہ ہو کہ کوئی درندہ آئے اور ان کو کھا جائے، اور کوئی بھیڑیا آئے اور ان کو کھا جائے، کوئی سانپ بچھو آئے اور ان کو لڑ جائے. اللہ میرے بچے میری بیوی کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا مسئلہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت مانگنی چاہیے. اللہ میرے بچوں کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنا، ان کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، وہ غلط جگہوں پہ نہ دیکھیں، ان کے کانوں کی حفاظت کرنا، وہ غلط نہ سنیں. وَجْنُبْنِي وَبَنِي نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا. سورت بقرہ کے 15ویں رکوع میں ہم اس سے ملتی ہوئی چیز پڑھ چکے ہیں نا، تھوڑا سا فرق ہے بس. وہاں رب اجعل هذا البلد آمنا، یہاں هذا البلد کی جگہ آمنن کی جگہ، تھوڑا سا فرق ہے. اگر آپ اس کو آیت کو سامنے رکھ کے جا کے دیکھ لیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دونوں دعاؤں میں صرف لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے، بات ایک ہی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا جو عمل ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور یہاں ایک دم آپ کو لگا کہ ابراہیم کا قصہ کیوں آ گیا. ہم تو پیچھے ایسی ہی آیتیں پڑھ رہے تھے کل کے، جس میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تو وجہ پیچھے وہی ہے، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدلتے ہیں. مکہ والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو شرک کا دین بنا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا انکار کر کے ان کو مکہ سے نکالنے کے اسباب جمع کر دیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ابراہیم کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لاتے ہیں کہ او مکہ والو، تم ابراہیم سے نسبت جوڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارے عقائد ابراہیم سے بالکل مختلف ہو چکے ہیں. تم ان کی زندگی کا عشر عشیر بھی نہیں جان سکے، لہٰذا اگر تم واقعی ان سے نسبت لیتے ہو تو پھر تمہیں کام بھی ویسے کرنے پڑیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کے ذرا دعا کے انداز پہ بھی تھوڑی سی بات دیکھ لیجئے کہ پہلے تو انہوں نے رب کو ڈائریکٹ پکارا، پھر سب سے پہلے اس شہر کے امن کو مانگا، ٹھیک ہے، سیکیورٹی از فرسٹ، پھر وجنبنی، مجھ کو بچا. وجنبنی کا لفظ کیا ہے؟ جنب سے، جیم نون با، اجتناب کرنا، جنابت، یہ بھی اسی سے، یعنی ہمیں ان سے دور رکھنا. وہ بنی اور ہمارے بچوں کو، کس سے؟ انعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کو پوجیں. یہ جو لفظ اصنام ہے نا، یہ صنم کی جمع ہے، اور صنم خاص مورت والے بت کو کہتے ہیں. جس طرح آپ مورتیاں دیکھتے ہوں گے کسی جگہ رکھی ہوئی، کسی مندر میں، کسی دکان کے کاؤنٹر پہ، تو جو پوری ڈھلی ڈھلائی مورتی ہوگی نا، اس کو صنم کہتے ہیں. اسی طرح وسن کا لفظ آتا ہے، و سانون، یہ سارے لفظ ہم آگے پڑھیں گے. سورت ابراہیم ادھر ہے نا، تو وہاں سورت حج میں غالباً وسن کہتے ہیں کسی بھی چیز جس کو پوجا جائے، یعنی درخت جس کو لوگ پوجیں، کوئی پتھر ہے، کوئی قبر ہے، تو وہ وسن ہے. یہاں خاص طور پہ بتوں کی پوجا سے بچنے کی بات کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے لیے یہ دعا کیوں کی؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ میں کبھی بت پوجوں گا؟ سوال سمجھ گئے. علماء کرام نے اس پہ بات کی ہے، تو اس کی چند وجوہات ان کے سامنے ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی ساری کے لیے، عاجزی کے لیے. اور دوسری بات ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ کیا ہوتا ہے کہ نبی بھی اپنے نفس کے اوپر کبھی مطمئن نہیں ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم تو کبھی بتوں کو پوج ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. یعنی شیطان تو کسی کے بھی پیچھے لگے، ٹھیک ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ اولاد کی بھی بات کر لی. اب ایک سوال ابھرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے اور میری نسلوں میں کبھی بت نہ پوجے جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والے بت پوجتے تھے جبکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو پھر اس میں کیا کلیش ہے؟ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ براہ راست جو لوگ حضرت ابراہیم کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، انہوں نے کبھی بت نہیں پوجے۔ بت پرستی مکہ میں کب ہوئی؟ جب قبیلہ جرہم مکہ میں آ کے آباد ہوا، اور وہ دوسری قوم سے تھے، انہوں نے پھر اس طرح کا انٹریکشن کیا کہ جس کے بعد مکہ میں ایک سے ایک بت بنتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں عمر بن لحی اپنی انتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے کسی کے جسم سے اس کی ساری انتڑیاں باہر ہوں، اور گدھے کی طرح اس کے گرد چکر لگائے، جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ ہے وہ شخص جس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کو متعارف کرایا تھا۔ تو وہی بات ہے کہ من سن سن حسن، کہ جو اچھی بات کی بات کرے گا اس کو اچھا فائدہ ملے گا، اور جو بری بات پیدا کرے گا اس کو بری ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کی نسل سے براہ راست لوگوں نے کبھی بت نہیں پوجے، لیکن جب رشتہ داریاں ہوئیں، خاندان ہوئے، خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے، تو گویا کہ جیسے آج ہم مسلمان غیر مسلموں کے انٹریکشن کی وجہ سے بہت سارے بت اپنے دلوں میں اور شادیوں میں اور رسموں کے نام پہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو عربوں کی بھی ہلاکت کچھ اسی قسم سے ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی تھی، لیکن براہ راست دیکھنے میں لگ رہا ہے، اگر ڈائریکٹ دیکھے تو نہیں ملتا۔ خیر، دعا پوری پڑھتے ہیں، پھر اس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں ساتھ ساتھ آئیں گی۔ اور حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو پریکٹیکلی بعد میں توڑا بھی تھا، سورۃ الانبیاء میں ہم جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ خیر، کیوں بت نہ پوجیں؟ اس لیے کہ آیت 36، ربی انہن، اے میرے رب، بار بار دیکھیے گا آپ اس پوری ٹاک میں، ربی، میرے رب، او مائی لارڈ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ابراہیم کا دل ہی نہیں بھر رہا اپنے رب کی باتیں کیے ہوئے۔ آپ اس جملے کو ایسے سوچیں جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا، امی، پھر تو امی، ماما، پلیز، امی، یعنی بار بار بچہ ماں کو پکارتا ہے تو اسے ماں کو پیار آتا ہے نا۔ تو دعا مانگنے کا ایک سلیقہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بجائے کہ ایک ہی دفعہ کہ اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، کر دے، بلکہ اللہ جی یہ دے دے، اللہ پلیز یہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، تو بار بار بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ قسم کی محبت کا اظہار ہے۔ کیا؟ انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فإنه مني، تو جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو بلا شبہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ بات کیوں کہی کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ بت بذات خود تو مٹی کے ہوتے ہیں نا، یا پتھر کے ہیں، یا پیتل کے ہیں، لیکن پیگن کلچر بہت رنگ روپ والا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی انڈین مووی کے اندر ان کی رسم و رواج اور ان کے ایسے کاموں کو دیکھا کریں جس میں یہ اپنی کوئی خاص ہولی مناتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بڑی کشش ہوتی ہے، کہیں رنگ پھینک رہے ہیں، کہیں خوشبوئیں چھڑکی جا رہی ہیں، کہیں پھولوں کی پتیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ کلچر ہے کہ جو لوگوں کو سیدھے سادھے دین سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بات تو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جتنا زندگی میں فن آئے گا اتنا یہ سیدھا سادہ دین پھیکا لگے گا۔ آپ آزما کے دیکھیں، پورا مہینہ آپ کہیں نہ جائیں، سیدھے سیدھے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور جو آپ کی روٹین لائف ہے یہ قرآن آپ کے اندر جذب ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا۔ جہاں آپ کے ویکینڈز بزی ہوئے آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ منڈے تو گیا کام سے کیونکہ اس سے پہلے 2-3 دن مشکل گزری، جمعرات جمعہ بھی چلا جاتا ہے کیونکہ اگلے پروگرام کے خواب آنکھوں میں بسنے لگتے ہیں۔ یہ ہے وہ کمزور پہلو جو ہم لوگوں کا بیلنس خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہبانیت کے لیے نہیں بھیجا، لیکن آزمائش بہت بڑی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے روڈ پہ کوئی اور گاڑی نہ ہو تو ڈرائیونگ کرنا کوئی مشکل ہے، میرے جیسا بھی کر لے گا، سیدھے چلتے جاؤ، نہ کوئی دوسری گاڑی جس سے ٹکراؤ ہو، نہ کہیں آپ کو رش میں سے پھنس کے نکلنے کا خطرہ۔ مشکل کب ہے ڈرائیونگ؟ جب ادھر سے گاڑیاں، ادھر سے گاڑیاں، کہیں رش، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ انسانوں کی اس دنیا میں یہی میرا اور آپ کا امتحان ہے، اور اس کا طریقہ ایک ہے کہ ہم لمٹس رکھیں۔ इट्स माई लिमिट, ये मेरी सोने की लिमिट है, ये मेरी खाने की लिमिट है, ये मेरी मिलने मिलाने की लिमिट है। आगे इंशाल्लाह जब रमज़ान के आप लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आप वो हदीस फिर दोहरा दूंगी कि चार चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लम रमज़ान में कट डाउन कर देते थे, और इसमें क्या था, कसरतुल इख्तलात, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते थे, सोशलाइजिंग इंग्लिश में कह लें, यानी सोशलाइज नहीं करते थे। हम कहते तो इसको हुकूकुल इबाद के नाम पे ना सोशलाइजिंग को, लेकिन वल्लाही ये हमें हमारे अपने हक से भी दूर कर देता है। तो लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की अट्रैक्शन की तरफ तवज्जो दिलाई कि अल्लाह मेरी नस्लें कहीं इससे गुमराह ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले पहले कौन थे, कौमे नूह। कौमे नूह ने पांच बहुत बड़े बुत बनाए हुए थे, वत सुवा यहूस यहूक और नसर, ये पांचों हम सूरत नूह में पढ़ेंगे, तो उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है कि इन्होंने पहले भी किया। लेकिन आगे देखिए ज़रा इब्राहिम का अकीदा, ठीक है बुत पूछ रहे हैं ना, चाहे मेरी नस्ल से, आई डोंट केयर। अलहुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला की मिसाल है कि जो मेरी पैरवी करेगा उससे मेरा ताल्लुक है, ये ऐसे ही जैसे कि अल्लाह जो तेरा फरमा बरदार है ना उससे मेरी मोहब्बत है, और जो तेरा फरमा बरदार नहीं होगा फिर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वमन आसानी फ़ैन्ना का गफूर रहीम, जो मेरी नाफरमानी करे तो फिर तू मेरा शुबा बख्शने वाला। इससे मिलता जुलता जुमला सूरत मायदा के एंड पे के अल्लाह अगर ये ख़राब काम करते हैं तो तू इन रब है इनका, तो पकड़ तो सकता है लेकिन तू माफ़ कर दे, तो गफूर रहीम है। यहाँ से आपको नबियों की मोहब्बत और हिल्म दिखता है। और हज़रत इब्राहिम की तबीयत के बारे में हम सूरह हूद में पीछे पढ़ चुके हैं कि इन्ना इब्राहिम अलहलीम नवाहुम मुनीब, आयत 75 में था कि बेशक इब्राहिम बड़े ही नरम दिल, हलीमुत तबा और हर वक्त अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। इसलिए अब देखिए कि जब गुनाहगारों का जिक्र हुआ तो उस वक़्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफ़त गफूरी और रहीमी का तस्करा कर दिया। और हज़रत ईसा की इल्तिजा का जिक्र जो सूरह मायदा की आयत 118 में, इन तो अज़िब हम फ़ैन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तो अज़ाब देता ये तेरे बंदे, वइन तग़फिर लहुम फ़ैन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, फिर अगर तू इनको बख्श दे तो तेरे बंदे, तू ग़ालिब है हिकमत वाला है। तो गोया कि यहाँ से आपको इब्राहिम के दिल में अपनी कौम का दर्द ज़्यादा दिखता है, ये मुराद है। हज़रत ईसा की बात से ऐसे लग रहा है कि फिर कर दे तेरी मर्ज़ी है, तू ग़ालिब है, लेकिन इब्राहिम कह रहे नहीं, फ़ैन्नक गफूर रहीम, अल्लाह जी आप बहुत मेहरबान हैं, बहुत माफ़ करने वाले हैं, लिहाजा आप इनको माफ़ी कर दें। अब इस बात के बीच में बिल्कुल आप देखिए ये खुद कलामी है, मैं और आप तो इसको किताब के सफ़ों पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, इब्राहिम के दिल से निकल रही थी ये बातें, और ना उनको पहले किसी ने लिख के दी कि ये पर्चा खोल लेना काबे के गिर्द घूमते हुए और लोगों को टकरे मारते हुए इसको देख के दुआएं मांगता रहना। दुआ होती वो है जो दिल से निकले। ये इब्राहिम का दर्द था, ये इब्राहिम का अल्लाह से ताल्लुक़ था, ये इब्राहिम का अपनी कुर्बानियों का सच्चा होना था,